اگر آپ کو توفیق مل گئی ہے واقعی دل سے الحمدللہ کہنے کی کہ الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے, یہ بھی روایت میں میزان کو بھی بھر دیتا ہے, اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کے بارے میں کیا آیا ہے, آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز جتنی جگہ ہے نا اس کو سب کو بھر دے گا. کیونکہ الحمدللہ سے مراد کیا ہے کہ اس کی تعریف ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز اللہ کے نقص سے بری ہونے اور اس کی تعریف اور اس کی ثنا پہ دلالت کرتی ہے. ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے, وہ پاک ذات ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے اور اسی لیے اس کلمہ کو کلمہ شکر بھی کہا گیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو اور وہ تمہیں اور زیادہ نعمت دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیئے تو اللہ کی حمد کرے. اور جب انسان الحمدللہ کسی بھی نعمت پہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت, اس سے بھی افضل نعمت اس کو عطا فرماتے ہیں. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ہر نعمت کی بنسبت الحمدللہ کہنا افضل ہے. کیوں ہے کہ کیوں الحمدللہ افضل ہے, کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اس لیے کہ ہر دنیا کی چیز ختم ہو جائے گی لیکن یہ جو الحمدللہ کا اجر ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی نعمتیں کی ہیں, تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, سورہ نحل آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. تو ان کا شکر پھر ہم کیسے ادا کریں گے جب گن ہی نہیں سکتے؟ شکر تو تھا ادا ہوگا, آپ کو پتا تو وہ نعمتیں, آپ کو نہ نعمتوں کا پتا ہے نہ آپ ان کی گنتی کر سکتے, تو پھر کیا کریں, کیسے اللہ کا شکر ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی دیوی توفیق اور قدرت کے بغیر اللہ کا شکر تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو انسان اللہ تعالیٰ سے پہلے تو توفیق مانگے, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. پھر اس توفیق کو ملنے پہ جب آپ کو توفیق مل جائے الحمدللہ کہنے کی تو اس توفیق ملنے پہ بھی شکر ادا کریں, اور پھر وہ توفیق جو ملی تھی شکر ادا کرنے کی اس کے اوپر ایک اور شکر ادا کریں. تو پھر آپ تو شکر ادا کرتے ہی رہیں گے لیکن ساری عمر آپ شکر نہیں ادا کر سکیں گے. اسی لیے داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا اللہ میں تو تیری ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا, کجا غیر متناہی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے, یعنی انلمیٹڈ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ان کا شکر کیسے ادا کروں گا, میں تو ایک نعمت کبھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد جب تمہیں یہ پتا چل گیا نا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہو, نہیں ادا کر سکتے, تو یہی شکر, یہی اللہ کا شکر ہے کہ یہی شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ میں کبھی شکر نہیں ادا کر سکتا, میرے رب تیری اتنی نعمتیں. تو اسی لیے جو کھانا کھائے پھر اس کے بعد کیا کہنا چاہیے, الحمدللہ. اور کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر بھی الحمدللہ کریں, کسی کو چھینک آئے تو اس پر بھی الحمدللہ کریں, سونے سے جاگے تو تب بھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا کریں. تو تمام نعمتیں جو آپ کو ملے الحمدللہ کریں, ساری تعریف اور سارا شکر اللہ ہی کے لیے. تو دونوں چیزیں کہنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ایک ہی چیز نہیں ہو گئی دونوں, تعریف بھی اور شکر بھی؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے شکر گزار بھی. مثلاً آپ نے کوئی اچھا کپڑا دیکھا, بہت خوبصورت کپڑا دیکھا, آپ نے کہا کتنا خوبصورت یہ ڈریس ہے یا کتنا خوبصورت یہ سیٹ ہے, کتنا خوبصورت زیور ہے, کتنا خوبصورت گھر ہے, تو آپ یہ نہیں کہتے کہ تھینک یو گھر, شکریہ آپ کا ہے زیور, یہ نہیں کہتے نا آپ, اس کا شکریہ تو نہیں ادا کرتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی چیز کی تعریف کر رہے ہو تو اس کا شکریہ بھی ادا ہو رہا ہو, اور ضروری بھی نہیں آپ کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہو تو اس کی تعریف بھی کر رہے ہو. اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے پر یہ احسانات کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس کی تعریف نہیں کی، تعریف کے قابل تو نہیں تھا فرعون. تو یاد رکھیں، تعریف کے بغیر بھی شکر ہو سکتا ہے اور شکر کے بغیر تعریف بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب حمد آپ کہہ دیتے ہیں نا، تو حمد اتنا بھاری کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے، الحمدللہ، تو یہ صرف اللہ کے لیے ہے. اس میں شکر بھی اور تعریف بھی. جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس پر ہم اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. اب جو لوگ غیر مسلم ہیں، ان کے لیے ان کو کیا ہوتا ہے، وہ یا اللہ معاف کرے، ہمارے مسلمان بھی بعض دفعہ ایسے کلمات منہ سے نکال دیتے ہیں جو اپروپریٹ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ بعض دفعہ تھینک گاڈ تو کہہ دیں گے، شکر ہے ایسا ہو گیا، یہ تو کہیں گے، لیکن اس کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ الٹا کیا کہتے ہیں، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ پھر کیوں نہیں ان کو روکتا، اتنا بڑا یہ فقر و فاقہ ہے وہاں پہ افریقہ میں، وہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اللہ ان کو کیوں نہیں کھلاتا، ان کے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، اس وہ کیوں مر گیا، اتنے لوگ قتل ہو گئے، اللہ نے کیوں ایسا کیا، ایسا کیوں ہونے دیا. تو یہ تو اعتراض ہوا، تعریف تو نہ ہوئی، ہے نا، یہ کیا ہوا، اعتراض ہوا اللہ تعالیٰ کے اوپر. ایک اس کے سے سوال ہوا کہ بھئی کیوں اس نے ایسا کیا. یہ مسلم مومن کو یہ بالکل اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرے. اس کا تو قرآن کھلتا ہی ہے تو سب سے پہلی بات کیا ہے، الحمدللہ. وہ تو اللہ کی تعریف ہی کرتا رہے گا، اس کا شکر ہی کرتا رہے گا. وہ کیسے منہ سے بول سکتا ہے کہ کیوں اس نے ایسے کیا، یہ کیوں ایسے. چلو غیر مسلم بول رہے ہیں تو وہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں، لیکن مسلمان ہو کے کوئی ایسا کہے، ہم تو کیا کہیں گے ہر ایک چیز میں، کہ ساری تعریف اس کی ہے، ساری تعریف اس کی ہے، ہر چیز میں اس کی تعریف ہے. چاہے کوئی چیز غلط بھی نظر آ رہی ہے، کوئی خون خرابہ نظر آ رہا ہے، کوئی جنگ و جدل نظر آ رہا ہے، کوئی دنیا کے اندر کوئی سیلاب مصیبتیں، کوئی فیمن قحط ہو گیا، کہیں بارش نہیں ہو رہی، جو بھی کام ہے ساری تعریف اللہ کی ہے. کیسے، کیوں ایسے، اس میں کیا اچھی بات ہے، کیا تعریف کی بات ہے کہ وہاں پہ بھوک ہے، افلاس ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس میں کیا تعریف کی بات ہے، کیا اس میں بھی کوئی تعریف ہوگی یا ہونی چاہیے. جی ہاں، کیونکہ دیکھیں ہم ہیں بہت چھوٹی سی عقل رکھنے والے، بہت چھوٹی سی سمجھ رکھنے والے، ہماری عقل سمجھ اتنی محدود ہے. ہم تو اپنے پیچھے، جو ہمارے پیچھے کچھ کوئی کچھ کر رہا ہے نا، تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے، ہم نہیں جانتے. ہمیں اللہ تعالی کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اگر کسی ڈاکٹر کو دیکھیں گے، ایک بچے کو پھوڑا نکلا ہوا ہے اور وہ اس کو سرجری اس کی کر رہا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے، اس میں سے پیپ نکال رہا ہے، یا کسی کی ٹانگ اس ڈاکٹر کو کاٹنی پڑ رہی ہے، بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آپ کہیں کتنا ظالم ڈاکٹر ہے، کتنا برا ہے، اس میں کون سی اچھائی کی بات ہے کہ میں اس کی تعریف کروں، یہ کتنا سنگ دل ہے، اتنا ظالم ہے، اس کو بچے پہ رحم نہیں ہے، اتنا چیختے چلاتے بچے کو. لیکن جو عقل مند ہوگا نا، وہ کیا کرے گا، کہے گا کہ ڈاکٹر ٹھیک ہے، وہ کہے گا یہ اس کا خیر خواہ ہے، یہ اس کو بچا رہا ہے، ورنہ زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا. وہ بچے کے چیخنے چلانے کو نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا ڈاکٹر کی خیر خواہی ہے. تو رب العالمین ہمارا جو ہے اللہ، اس کی ساری تعریف ہے. اس لیے کہ ہم کسی چیز کو اگر دیکھیں تو ہم اس کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ مشکل ہے، یہ دکھ ہے. ہم ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں ظاہری آنکھ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جانتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. تو ہر کام میں اسی لیے اللہ کی تعریف ہے. چاہے آپ کے دل میں کوئی بھی خیال آئے، چاہے کوئی بھی وسوسہ آئے، چاہے کتنا ہی دکھ بھرا واقعہ آپ دیکھیں، دکھ ہوگا اس پہ، ठीक है, दुख भी कर सकते हैं, लेकिन दिल में ये यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत पे है, मशीयत पे उसकी, उसकी मसलहत है उसकी, और उसका हर फैसला दुरुस्त है, और हर फैसले पे उसकी तारीफ है और उसका शुक्र है। इमाम राजी इस आयत की तफसीर में एक बड़ा दिलचस्प वाकया लिखते हैं। कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे, दजला के किनारे जा रहे थे, जाते हुए देखा कि उनके आगे आगे एक बिच्छू जा रहा है, स्कॉर्पियन। तो दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला की कायनात का एक एक जर्रा, इसमें कोई ना कोई मसलहत है, अल्लाह की तारीफ है, इसमें अल्लाह की मसलहत है, उसकी कोई हिकमत है, तो ये बिच्छू भी कहीं किसी अल्लाह की कोई हिकमत ही होगी कि कहीं जा रहा है। तो आज देखूं कि ये कहाँ जाता है, ये उसका पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो चलता रहा, बिच्छू ने एक जगह जाके अपना रुख मोड़ा और दरिया के किनारे पे जाके ठहर गया। ये बुजुर्ग भी खड़े हो गए देखने के लिए क्या होता है। जरा देर के बाद देखा एक कछुआ तैरता हुआ आया पानी में, और जहाँ ये बिच्छू खड़ा हुआ था वहाँ आके ठहर गया। बिच्छू उस पर सवार हो गया और कछुए ने चलना शुरू कर दिया, तैरना शुरू कर दिया पानी में। ये बुजुर्ग कहते हैं, मैंने सोच लिया कि अल्लाह ताला ने इसके लिए दरिया पार करने के लिए कश्ती भेज दी, और मैंने उसका उसको फॉलो करना शुरू कर दिया कि देखू ये अब ये कश्ती इसको कहाँ लेके जाती है। कहते मैंने भी एक कश्ती ले ली और साथ चल पड़ा, हत्ता के कछुआ तैरते तैरते किनारे तक लग गया। बिच्छू ने कछुए को की पुश्त से छलांग लगा के दूसरे किनारे पर उतर गया वो। तो इन बुजुर्ग ने भी कश्ती से उतर के इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो अब वो बिच्छू चलते 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 पहुंचा एक ऐसी जगह जहाँ पे एक आदमी सोया हुआ था। तो कहते हैं मैंने सोचा अच्छा ये इसको काटने के लिए इतना सफर तय करके आया, कि अचानक मैंने देखा कि एक सांप है, वो फन उठाए हुए इस सोए हुए आदमी को डसना चाहता है, और आदमी बेखबर सोया हुआ, उसको पता ही नहीं, और करीब था कि उसको डस ले। एकदम ये बिच्छू पहुंचा और इस सांप पर छलांग लगा दी और उसको डस लिया बिच्छू ने सांप को, हत्ता के सांप चकरा के गिर गया, और आदमी सोया हुआ उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। बिच्छू ने इसको काटा और फिर उसके ऊपर से उतरा और आगे बढ़ने लगा। इतने में वो सोया आदमी जो था उसकी आंख खुल गई। उसने जब बिच्छू को जाते हुए देखा तो एक पत्थर उठाया कि बिच्छू को मार दूं, ये जहरीला जानवर पता मुझे काटना है। तो ये बुजुर्ग कहते हैं मैंने जाके उसका हाथ पकड़ लिया कि खुदा के लिए इसको ना मारना, ये तो तुम्हारा मोहसिन है, इतनी दूर से इसने इतना सफर किया, अल्लाह ने इसको भेजा तुम्हारे लिए ताकि तुमको सांप के डसे से बचा सके। तो कहते हैं यहाँ पहुंच के मुझे समझ आ गई कि अल्लाह के हर काम में उसकी तारीफ है, इसलिए कि इसका कोई काम बातिल नहीं, उसका कोई काम मसलहत से खाली नहीं, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं, उसका हर काम काबिल तारीफ है। चाहे वो काम हमें समझ आए या ना आए, छोटा से छोटा कीड़ा भी कहीं हरकत कर रहा है ना, तो उसमें भी अल्लाह ने उसको किसी मिशन पे भेजा, उसकी कोई मसलहत है, उसमें कोई हिकमत है उसमें। आपको कोई दर्द भी उठता है तो उसमें भी कोई अल्लाह ताला की हिकमत है। कोई काम आपका डिले हो रहा है उसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। अब जैसे सोए हुए आदमी ने समझा कि बिच्छू मुझे डसने आया था, हालांकि वो तो उसके लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आया था। तो हमारी जिंदगियों में या हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जिनकी हमें समझ नहीं आती। कई रंज के वाकयात हैं, गम के वाकयात हैं, तकलीफ के वाकयात हैं, उलझन के वाकयात हैं, परेशानी के वाकयात हैं, जिससे आपको बेचैनी होती है, वो वाकयात हैं। लेकिन वो जात जो इस पूरी कायनात का इंतजाम चला रही है, वही जात जानती है कि यहाँ पे क्या करना है, किस वक्त करना है, कैसे करना है। आपको मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया मालूम होगा। सूरह कहफ पढ़ने का दिन है, आपको पता होगा कि सूरह कहफ में जो इनका वाकया आता है, तो खिजर अलैहिस्सलाम का हर काम ऐसा था जो बज़ाहिर देखने में देखें क्या लग रहा है, बुरा है। हर काम, चाहे वो बच्चे को कत्ल करना है, चाहे वो कश्ती का तख्ता तोड़ना है, चाहे वो दीवार को सीधा करना, हर काम लग रहा है देखने। मगर वो जात जो सारी कायनात का निजाम चला रही है, اس کو پتا ہے کس میں بہتری ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کی مصلحت کامل ہے. ہم اپنی چھوٹی سی عقل میں سوچ نہیں سکتے کہ کون سی چیز ہے جس میں برائی، کون سی چیز اچھائی کیا ہے، کچھ نہیں ہم سمجھ سکتے. وہ جانتا ہے کہ کس میں فائدہ ہے. ذالک رب العالمین، یہ ہے رب العالمین، یہ ہے تمام کائنات کا نظام چلانے والا. تو اس کے ہر کام پہ اس کی تعریف ہے، ہر کام پہ. تو ہم یہاں پہ یہ نہیں کہتے الحمدللہ الحکیم، الحمدللہ الغالب، الحمدللہ القوی، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے الحمدللہ الخالق تو صرف اس کی خلاقی کی پر اس کی تعریف ہوتی، صرف اس کی حکمت پہ اس کی تعریف ہوتی، صرف اس کے غلبے پہ اس کی تعریف ہوتی. جب ہم نے کہہ دیا الحمدللہ، اللہ کی ساری تعریف اور سارا شکر، تو اس کی ساری ہی جو صفات ہیں ان پہ بھی ہم نے تعریف کر دی اور شکر کر دیا، کیونکہ اللہ میں ساری صفات آ گئی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. رب العالمین، رب ہے، رب رب رب، یہ ورڈ بہت بہت قوی، بہت زبردست لفظ ہے، اس کی بہت ڈیپتھ ہے. رب ویسے تو اس کا مطلب ہے ماسٹر، ماسٹر، مگر اس میں کیا کیا صفات ہیں؟ مالک، مربی، سید، منعم، قیم، یہ پانچ صفات آپ لکھ لیں جو اس لفظ میں. رب ایسا ہے جو مالک بھی ہے، مالک اونر، مربی بھی ہے، یعنی اس کی اس کو چلانے والا، اس کا کیئر ٹیکر جس کو کہیں گے، سید بھی ہے، اس کا انچارج بھی ہے، منعم بھی ہے، نعمتیں دینے والا بھی ہے، القیم بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے ان نعمتوں کو، اس کو سسٹینر یا مینٹینر کہہ لیں، وہ بھی ہے. یہ سب اس ایک لفظ رب کی صفات ہے. لیکن رب کا بیسیکلی میننگ کیا ہے؟ ماسٹر. ماسٹر کس کا ہوتا ہے؟ ایک تو صرف اونر ہوتا ہے نا، ایک ماسٹر ہوتا ہے. ماسٹر انگلش میں لفظ ماسٹر نا بہت اچھی طرح اس کو ڈسکرائب کرتا ہے. اردو میں کوئی لفظ مالک اگر کہیں نا تو وہ بات نہیں بنے گی. تو ماسٹر کس کا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے پڑھی ہے تو سلیو کی اور نیم کے دور کی باتیں، کہ ایک سلیو ہوتا ہے اور ایک اس کا ماسٹر ہوتا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنا اور اپنے بندے کا ریلیشن شپ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تمہارا رب ہے. دوسرے الفاظ میں بولے اللہ تمہارا ماسٹر ہے، تو تم کیا ہو؟ ماسٹر کا کون ہوتا ہے؟ لڑکی ہے، مسلم ہے، ایمان والی ہے، یہ ہوگا ماسٹر کا اپوزٹ. یعنی ماسٹر کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ سلیو. وہ ماسٹر ہے تو تم کیا ہو؟ سلیو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میرا اور تمہارا ریلیشن شپ کیا ہے، ماسٹر اور سلیو کا، غلام اور آقا کا. وہ تمہارا آقا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں، غلام. اور یہاں پہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ مان لیا کہ آپ غلام ہیں اور وہ آقا ہے، پہلا درس قرآن نے یہ دے دیا ہے آپ کو. اگر آپ نے یہاں پہ یہ مان لیا نا، تو تبھی آپ کو آگے قرآن سمجھ آئے گا، تبھی آپ آگے قرآن پہ عمل کر سکیں گے، قرآن تبھی آپ کے دل میں اترے گا. پہلی چیز، پہلا ریلیشن شپ اپنا اور اپنے رب کے درمیان کا سمجھ جائیں پہلے، یہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہے کس کا، غلام اور آقا کا، تب آپ کو ساری انشاءاللہ باتیں اس قرآن میں سمجھ آنے لگیں گی. اس لفظ میں یہاں پہ لا کے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقت انسان کو بتا دی. اگر کسی کو غلامی کا نہیں پتا ہے، تھوڑا بہت تو سب کو ہی پتا ہوگا، نہیں پتا تو ذرا ان کے بارے میں ریڈ کریے کہ غلامی کیا ہوتی ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. غلام بتائیں، ایک بات بتائیے، غلام کیا کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتا ہے یا ہر ٹائم کے لیے؟ کیا غلام جمعے کے جمعے غلام بنتا ہے اور باقی دنوں میں نہیں ہوتا غلام، یا या रमजान के रमजान गुलाम बनता है और बाकी दिनों में नहीं होता, किस तरह गुलामी कैसे होती है, क्या कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? 9 to 5 में गुलाम वो, हाँ इम्प्लॉय हो सकता है मगर गुलाम नहीं हो सकता, स्लेव 9 to 5 का स्लेव नहीं होता। स्लेव की क्या टाइमिंग होते हैं? 24/7।